وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون فأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز اللہ سورۃ الشعراء کی بالکل آخری آیات ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما تنزلت به الشیاطین اس قرآن پاک کو شیاطین لے کر نازل نہیں اترے اس قرآن کریم کو لانے میں شیاطین کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور اس وجہ سے یہ کام شیاطین کر بھی نہیں سکتے بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مضامین قرآن انسان کے بس کی بات نہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیاطین جو نجومیوں کے پاس آتے ہیں کاہنوں کے پاس آتے ہیں وہ قرآن پاک کو لے کر نازل نہیں ہو سکتے قرآن پاک ایک الگ چیز ہے اور قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے قرآن پاک سب کا سب ہدایت ہے اور شیطان کا سب کام گمراہی ہے نہ ایسے مضامین کی قرآن پاک جیسے مضامین کی شیاطین کے پاس آمد ہو سکتی ہے اور نہ ایسے مضامین شائع کرنے سے ان کی غرض شیاطین کی جو غرض ہے یعنی مخلوق کو گمراہ کرنا وہ پورا ہو سکتا ہے دوسری وجہ یہ بیان فرمائی اللہ رب العزت نے کہ یہ شیاطین قرآن پاک کو لے کر اس لیے نہیں آ سکتے کہ شیاطین آسمانی وحی کو سننے سے روک دیے گئے جیسا یہ شیاطین یہ کام کرتے تھے کہ آسمانی وحی کو تھوڑا بہت ہی سن لیا کرتے تھے تو 10 باتیں اپنی طرف سے مزید جوڑ لیا کرتے تو فرماتے ہیں کہ شیاطین جو ہیں یہ آسمانی کتابوں کو اللہ رب العزت کی جو وحی ہے اس کو سننے سے روک دیے گئے اس لیے یہ قرآن پاک یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ اس کے نازل ہوتے وقت شیاطین اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے یہ بات اس لیے بتائی گئی کہ بعض لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جس طریقے سے نجومی ہیں کاہن ہیں جب یہ اپنی باتیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ شیاطین لگ جاتے ہیں تو شاید ایسا ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا
کہ وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستمعون,
اور نہ مناسب بھی نہیں ہے شیاطین کے لیے اس قرآن پاک کے نزول کے وقت, وحی کے نازل ہوتے وقت اس کے قریب بھی آنا, وما يستطيعون, اور نہ ان کے اندر اس بات کی طاقت ہے کہ وہ قرآن پاک کے پاس بھی آ جائے.
انہم عن السمع لمعزولون,
وہ شیاطین قرآن پاک کے سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے. احادیث میں یہی آتا تھا کہ وہ شیاطین جو ہیں قرآن پاک سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے. لہذا قرآن پاک سارا کا سارا ہدایت ہے اس انسان کے لیے جو اس کو سمجھنا چاہے, جو اس پر عمل کرنا چاہے. دیکھیے قرآن پاک اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہے کہ جو اس کے قریب آنا چاہے قرآن پاک کے قریب وہ آ سکتا ہے, پڑھ کر بھی اور سمجھ کر بھی. اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے بندوں پر نازل کی ہے, اس امت پر نازل کی ہے. اس امت کا یہ فریضہ ہے کہ میرے رب نے میرے لیے کتاب بھیجی, میں پڑھ تو لوں ہے کیا اس کتاب کا. دنیا جہاں کی کتابیں پڑھتے ہیں, دوسری زبانیں سیکھنے کا شوق ہے. اگر کوئی چیز پڑھنی نہیں آتی تو قرآن پاک سے ہی پڑھنا نہیں آتا, قرآن پاک کا مطلب نہیں آتا, اس کے مفہوم اور مضامین کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم قریب آنا نہیں چاہتے قرآن پاک. ہم قرآن پاک کے قریب آنا چاہیں, اس کے مضامین کو سمجھنا چاہیں, تو روزانہ تھوڑا بہت تو وقت ہم قرآن پاک کے لیے نکال سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی. کئی اور صحابہ کرام کے بارے میں آیا کہ فلانی سورت کتنے سال میں پڑھی, کیا پڑھا. عربی تو ان کی مادری زبان تھی, عربی بولنے میں اور پڑھنے میں تو ان کو کوئی دشواری نہیں. یہ قرآن پاک کے مضامین کو سیکھا ہے, اس کو سمجھا ہے. تو اتنا اللہ تعالی نے ہمیں وقت دیا, اس وقت میں ہمیں پوری زندگی میں بعض اوقات یہ توفیق نہیں ہو پاتی کہ ہم قرآن پاک کو پڑھ تو لیں, سمجھ تو لیں اللہ رب العزت نے ہم سے کیا کہا. اللہ رب العزت تمام عبادات میں جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, تمام ذکر اللہ میں جو ذکر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے, ان میں سب سے بڑھ کر تلاوت القرآن ہے. قرآن پاک کی تلاوت, قرآن پاک کا پڑھنا, یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ان کو اللہ رب العزت کی زیارت ہوا کرتی تھی, تو کسی نے ان سے پوچھا امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ سے کہ شیخ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اپنی زیارت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ تو سوال فرمائیں کہ آپ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے. آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر اللہ نے موقع دیا تو سوال بھی کر لوں گا. اللہ رب العزت نے پھر موقع عطا فرمایا, زیارت ہوئی, تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ یا اللہ آپ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تلاوت القرآن, کلام پاک کی تلاوت, یہ میرے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ یا اللہ بفہم او بلا فہم, سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں, پھر آپ کا قرب کا ذریعہ کون سا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بفہم او بلا فہم,
سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، میرے قرب کا بہترین ذریعہ تلاوت کلام پاک ہے، جس کو ہم نے چھوڑا ہوا۔ اخبار ایک گھنٹہ پڑھ لیں گے، سیاست سے تبصرے کر لیں گے، ادھر کی ادھر کی باتیں کر لیں گے، وقت نہیں ملتا تو تلاوت کلام پاک کر لیں گے۔ حقیقت ہے اپنے ہمیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے تو خود اپنے آپ سے بھی مخاطب ہے۔ قرآن پاک جتنا عظیم و اللہ کی کتاب ہے، اس سے بڑی کون سی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس کے سیکھنے کے لیے کوشش کرنے کا اہتمام ہو۔ ہمارے ہاں لوگ جوان ہو جاتے ہیں، ان کو قرآن پاک تحقیق سے پڑھنا نہیں آتا۔ انگلش کا لفظ غلط پڑھ لیں تو 10 آدمی ٹوک دیتے ہیں کہ دیکھو یہ لفظ تم نے صحیح تلفظ نہیں کیا، غلط بھی پڑھا، تلفظ نہیں صحیح کیا۔ لیکن قرآن پاک میں کہیں ہر موٹا ہو رہا ہے تو اس کو پتلا پڑھ دیا، پتلا ہے تو موٹا پڑھ دیا، بد ہے تو بغیر مد کے پڑھ دیا، جیسا دل چاہے ایسا پڑھ لیں۔ یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے پڑھنے کے طریقے یہ زمانے زراعت سے چلے آ رہے ہیں، صحابہ اکرام سے چلے آ رہے ہیں کہ کیسے پڑھا جائے گا اس لفظ کو۔ فن تجوید ایک مستقل فن ہے، اس کے لیے ہمیں جس طرح ہمارے ہاں محنت ہوتی اپنے بچوں کے لیے، اہتمام ہوتا اپنے بچوں کے لیے، خود ہمارا اس کے پڑھنے کا اہتمام، اس کے معنی کا اہتمام، ایسا اہتمام بہت کم نظر آتا اپنے ماحول میں، اپنے گرد و پیش میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے، نہ اس کے جیسے الفاظ اور اس جیسے مضامین کوئی بنا سکا نہ بنا سکے گا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ فلا تدعوا مع اللہ الہ آخر فتكون من المعذبین۔ فرمایا کہ تم اللہ، آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پکاریے گا مت، فتكون مع من المعذبین، آپ پھر ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو عذاب دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ببر نے بحال یہ کام تو کوئی تصور بھی نہیں تھا اللہ کے نبی سے، لیکن حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اگر شرک کیا تو آپ بھی عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے، تو عام آدمی کہاں جائے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کو شرک کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، کتنا ناپسندیدہ گناہ اللہ کے نزدیک شرک کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بفرض محال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے بھی کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو آپ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنے محبوب اللہ کے، ان کو بھی وارننگ دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، تو عام آدمی اگر اس گناہ میں شریک ہوگا تو وہ کہاں جائے گا؟ اسی لیے فرمایا کہ یہ گناہ شرک کا ایسا بدترین گناہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال کو ختم کر ڈالتا ہے، شرک بھی اور شرک کے مشابہ تمام چیزیں۔ شرک کے مشابہ چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت لگاؤ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، دینے والا وہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، رازق اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، سب کام کرنے والا اللہ، غیر اللہ کی کوئی طاقت نہیں، سب طاقتوں کا مرکز اور منبع اللہ کی ذات ہے۔ اس کو اپنے دل میں بٹھا لے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اگر کچھ تھوڑی بہت کچھ اختیار ہے تو اللہ کا عطا کرتا ہے، ورنہ اس بندے کا کوئی اختیار ہے۔ ہر انسان کے پاس تھوڑی موٹی طاقت ہوتی ہے، ایک انسان ہاتھ ہلا رہا ہے، پیر ہلا رہا ہے، دماغ چلا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، اس کی جسم کی ایک طاقت ہے، یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ کوئی جو کام کرنا بند کر دیتا ہے تو بند ہو گیا، چلو جی ختم، اب دنیا جہاں کے جتن کر ڈالو، علاج پہ پیسے خرچ کر ڈالو، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا لو، ہر طرف سے ایک ہی جواب آتا ہے کہ ممکن نہیں۔ رزق دینے والے اللہ، ایسے ایسے مریضوں کو دیکھا کہ پیسے بھی ہیں کوئی کمی نہیں، ہر چیز اللہ کی نعمتیں میسر ہیں کوئی کمی نہیں، لیکن بیماری ایسی ہے کہ حلق سے کوئی چیز نیچے نہیں ہو سکتی، دنیا نے جتن کر ڈالے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جتن کر ڈالے، علاج کر لیے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، حلق سے اترتا کچھ نہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان زندہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن جتنا رزق اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا اتنا ہی استعمال کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کرے گا، طاقتوں کا مرکز اللہ ہے، جتنی جس چیز کی جو طاقت اللہ نے دے دی، ہاتھ میں، پیر میں، دماغ میں، آنکھوں میں، کانوں میں، جو طاقت ہے مرکز سب کچھ اللہ کے آقا ہے، جس دن اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ آج سے اس کا کام بند، اس کی طاقت بند، وہ چیز بے کار ہو گئی، تو پتا کیا چلا کہ اللہ سب کچھ کرنے والا تھا، یہ بھی عقیدے کا نام ہے، ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے والا، غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی قدرت نہیں، کسی کی کوئی قدرت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی مجال نہیں، کوئی طاقت نہیں الا باللہ، مگر سوائے کس کے؟ اللہ وحدہ لا شریک، یہی عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، لوگ قبروں پر جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، لوگ قبروں پر جاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، ارے بھائی وہ جتنا بھی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اولیاء کو کتنا ہی بڑا ولی کامل کیوں نہ ہو، اس کے ولی کامل ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جو بھی کوئی ولی ہے، لیکن یہ طاقت اور قوت اس کے پاس نہیں ہے، یہ طاقت اور قوت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، نجومیوں کے لوگ اتنے کمزور عقیدے آج ہمارے ہو رہے ہیں، اتنے کمزور اعتقاد آج ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، کوئی ملنگ سڑک پر چلتا ہوا دیکھ لیا تو اس کے پیچھے لگ گئے، کہ کسی نے کوئی تخمین اندازے سے بات بتا دی اور اس کی بات پوری ہو گئی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بزرگ آدمی ہے، ارے بھائی ان چیزوں سے بزرگی نہیں آتی، صحابہ کرام کو اگر یہ تماشا ہوتا تو صحابہ کرام بھی تو یہی کرتے، انہوں نے کہاں کیا یہ عمل، کہ غیر غیبوں کی باتوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے، کہاں پڑتے تھے صحابہ کرام، وہ تو اس کام کے پیچھے رہتے تھے، لیکن اس طرح کسی طریقے سے سنتوں کو پورا کر لے، یہ ہے کمال، جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ ولی ہے، جتنا بڑا متبع سنت ہے اتنا بڑا ولی ہے، غیب کی باتیں بتانے والا، ادھر کی ادھر کی بتانے والا، تھوڑی ولی ہونے کی علامت ہے، قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، خطاب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی آپ اس قرآن پاک کی تعلیم دیجئے امت کو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور سب سے پہلے اپنے عزیزوں کو ڈرائیے، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ اس قرآن پاک سے ڈرائیے، اللہ کے حکم سے ڈرائیے، کہ شرک کو چھوڑو، قرآن کے اوپر عمل کرو، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اعزہ اقربا اور قبیلے کے لوگوں کو جمع فرمایا اور ان کو اللہ کا حکم بتایا کہ یہ اللہ کا حکم آیا، یہ آیت اتری ہے، میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں، بتاتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ بت جن کو ہم جن کو تم پوجتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ باطل ہے، وہ حرام ہے، جو اللہ کا حکم تو بتایا، ماننے والوں نے مانا، کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کر، اب یہاں یہ سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کا پیغام لے کر پوری امت کے لیے آئے، صرف اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے نہیں آئے، اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائی طور پر حکم دیا گیا تھا کہ خاندان والوں سے تبلیغ شروع کرے، تاکہ اگر خاندان کے لوگ آپ کے ہم نوا ہو جائیں تو آپ کو خاندان کے لوگ اگر کسی انسان کے ساتھ ہو، کسی معاملے میں انسان کو ایک طاقت ملتی ہے، انسان کو ایک قوت ملتی ہے، تو آپ نے اللہ رب العزت کا حکم کا منشا یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو پہلے متوجہ کرے ایک اس لیے کہ رشتہ دار ہیں قریب حق ان کا ایک اس لیے اور ایک اس لیے فرمایا کہ قریب حق ان کا ہے دوسرا یہ کہ ان کی طاقت اور قوت اگر مل جائے اور ان کی معیت نصیب ہو جائے تو اس کی وجہ سے کام کئی گنا انسان کا زیادہ بڑھ جاتا ہے طاقت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو آپ سے ڈرائیے اب کیا کیجئے آپ اب یہاں تو دعوت تو قرآن پاک کی تمام بنی نوع انسان کے لیے گھر والوں کے لیے نہیں مطلب بھی یہی ہے کہ در حقیقت ابتدا سب سے پہلے اولین حق گھر والے ہیں ان سے کاموں کا آغاز کرو جب وہ آپ کے ہم نوا ہو جائیں تو پھر آپ کو وہ جو طاقت ملتی ہے گھر سے وہ طاقت کوئی اور جگہ سے انسان کو نہیں مل سکتی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب خاندان گھر ہماری بات کا عادی ہو جائے گا ہماری بات ماننے والا ہو جائے گا تو ایک ماحول بنے گا کیا بنے گا ماحول بنے گا آدمی کا جب ایک ماحول بن جاتا ہے تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور وہ ماحول جب انسان کا ختم ہو جائے وہ ماحول باقی نہ رہے تو وہ کام کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا نہیں آپ دیکھیے رمضان المبارک میں روزے رکھنے کتنے آسان ہیں لمبے روزے ہوں یا چھوٹے روزے کیوں آسان ہے بلکہ رمضان میں کوئی خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو جائے کوئی عذر پیش آ جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ کہ نہیں بھائی صاحب روزہ نہ رکھو تو روزہ چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ روزہ چھوڑے کیسے کیوں اس لیے کہ ماحول بنا رہا پورا میں خاندان پورا گھر پورا ملک پورا شہر روزے رکھ رہا جس کو دیکھو روزہ اب روزہ چھوڑنا ایک مسئلہ ہے اور رکھنا آسان بات جس کو دیکھو روزے سے ماحول ہے اور رمضان ختم ہوا اور اب روزے رکھو تو روزہ رکھنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ اس لیے کوئی نہیں رکھ رہا تو پتا چلا کہ اصل چیز ماحول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے حکم دیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے گھر والوں کو ڈرانے کی کہ جب آپ ابتدا اپنے خاندان سے کریں گے اپنے گھر سے کریں گے تو آپ کا ایک ماحول بنے گا جب ماحول بنتا ہے تو پھر کام کرنا آسان ہوتا ہے آپ دیکھیے آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ گناہ چھوڑنا مشکل ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معرفت القرآن میں حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ چھوڑنا مشکل نہیں ہے گناہ چھوڑنے کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں گناہ میں ایسی طاقت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑنا مشکل ہو ماحول بن جاتا ہے اس گناہ کا کیا بن جاتا ہے ماحول بن جاتا ہے بے پردگی کا ماحول ہے شادیاں مخلوط ہوتی ہیں اب ایک آدمی چاہے کہ میں پردے کے ساتھ کروں اب ہر آدمی آگے مخالفت کر رہا ہے تو اچھا خاصا آدمی بھی کیا ہو جاتا ہے ہل جاتا ہے کہ بھائی پورا خاندان میری مخالفت کر رہا ہے پورا محلہ میری مخالفت کر رہا ہے تو حضرت نے لکھا ہے کہ بات یہ ہوتی ہے کہ گناہ چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا ماحول بنا ہوا ہے اس لیے وہ گناہ آسان لگنے لگتا ہے اور نیکی جو ہے وہ مشکل لگنے لگتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہی یہ حکم دیا کہ اپنے گھروں کو مسلمانوں کے گھروں کے ساتھ بنا کر رکھو اسی لیے حکم رکھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کیوں آئے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر اس لیے کہ وہاں ماحول نہیں تھا مدینہ طیبہ میں کیا تھا اپنا ماحول تھا جو دل چاہے کام کر لو آسان تھا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ اپنے بعد میں فرمایا حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ خود بھی دین پر قائم رہے اور اس کے بچے بھی دین کے اوپر قائم رہیں تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اپنے ماحول میں رہیں آپ اپنے ماحول میں رہیں تو آپ کے لیے دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو لیکن فرمایا کہ آپ اپنے ماحول سے باہر نکلیں گے تو سیدھی سادھی چیز بھی آپ کو مشکل معلوم ہونے لگ جائے گی ایک وقت کی نماز پڑھنا دوبھر معلوم ہونے لگ جائے گا، اس لیے کہ ماحول نہیں ہے. اور یہ ماحول کی طاقت بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی قوت ہوتی ہے ماحول کے اندر، معمولی طاقت نہیں ہوتی ماحول. اسی لیے فرمایا یہ جو آیت آئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نصیحت کیجئے، خاندان والوں کو نصیحت کیجئے. اس لیے حکم دیا اللہ رب العزت نے تاکہ آپ کا اپنا ماحول وجود میں آئے، ماحول بن جائے گا ہر چیز بن جائے گی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، مشہور امام گزرے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر لوگوں میں سے تھے. عجیب عجیب ان کے واقعات، عجیب عجیب واقعات. ان کا ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ یہ شروع میں بڑے ایک آزاد منش آدمی تھے، اور پینا پلانا، گانے باجے، موسیقی، یہ وہ سب کچھ تھا، اور بڑی مال و دولت بھی اللہ نے بہت دیا تھا، اپنے باغات تھے کیا کیا تھا. تو خود بھی موسیقی بہت اچھی بجاتے تھے. ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو پینے پلانے کا دور بھی چل رہا تھا اور موسیقی کا بھی دور چل رہا تھا، سب تھا. تو پیتے پیتے بجاتے بجاتے نیند آ گئی. جب نیند سے بیدار ہوئے تو اب پھر بجانا شروع کیا، تو اب وہ گٹار بجتا نہیں جو بھی گیت تھی بجانے والی. پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، پھر بجانے کی کوشش کی، پھر نہیں بجتا. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کو ایک آواز آئی، قرآن پاک کی ایک آیت سنائی تھی، جب انہوں نے بجانے کی کوشش کی اس میں سے آئی یا کس میں سے آئی واللہ اعلم، یہ آیت کلام پاک کی ان کو سنائی تھی کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے؟ الم یعنی للذین آمنوا، کیا اب بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں. اب بھی وقت نہیں آیا اس بات کا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں. دیکھو جب ہدایت ملتی ہے تو اس طرح ملتی ہے انسان. انہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے فوراً کہا کہ یا اللہ بلا ان قد جاء الان، ہاں اب وہ وقت آ گیا جب ہمارا دل اللہ کے ذکر سے ڈرتا. فوراً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بس پھر توبہ کی اپنے اس گناہ سے، اور پھر ایسے پلٹے ایسے پلٹے کہ کہاں وہ عبداللہ ابن مبارک جو موسیقی کے دل دادا تھے، پینے پلانے کی محفلیں چلا کرتی تھی ان کے ہاں، وہ اتنے بڑے فقہ اور حدیث کے امام بنے، اتنے بڑے امام بنے کہ دنیا پھر ان کا نام اس فقہ اور حدیث میں لے. ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم ایک شور کی آواز آئی زور سے، یہاں تک کہ خلیفہ ہارون الرشید خود بھی ڈر گئے، ان کے گھر والے بھی ڈر گئے کہ پتہ نہیں دشمن نے تو نہیں حملہ کر دیا ان کے شہر کے اوپر. تو انہوں نے اپنے ملازمین سے پوچھا کہ کیا کس چیز کا شور تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ایک بہت بڑے امام عالم حضرت عبداللہ ابن مبارک آج ہمارے شہر میں آ رہے ہیں، تو اتنا بڑا مجمع ان کے استقبال کے لیے جمع ہو گیا کہ وہاں حضرت عبداللہ ابن مبارک کو چھینک آ گئی، تو انہوں نے الحمدللہ کہا، تو وہ جو مجمع تھا انہوں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، تو اس کا شور تھا، اتنا بڑا مجمع ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا. تو کہاں پھر وہ عبداللہ مبارک اتنے بڑے عبداللہ ابن مبارک بنے. ایک اور ان کا واقعہ لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک مرتبہ حج کے سفر پہ جا رہے تھے. عجیب عبرت آموز واقعہ. حج کے سفر پہ جا رہے تھے، ہر سال جانے کا معمول تھا. تو ایک مرتبہ کسی علاقے سے گزرے, قافلے میں چلتے تھے پہلے زمانے میں لوگ, تو وہاں ایک آبادی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کیا کہ ایک کوڑے, جہاں پہ لوگ کوڑا نہیں ڈال کے ڈالتے تھے, گندگیاں ڈالتے تھے, وہاں ایک پڑی ہوئی مرغی پڑی ہوئی تھی, مری ہوئی مردہ مرغی پڑی ہوئی تھی. تو ایک بچی آئی, اس نے کوڑے میں سے کوئی چیز ڈھونڈی تو اس کو مرغی ملی, مرغی اٹھا کے لے کے چلی گئی, مردہ مرغی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دل پہ بڑا اثر ہوا کہ پتہ نہیں کون بچی ہے جو مردہ اتنی کوڑے میں سے اٹھا کر لے گئی, کیا کرے گی اس مردہ مرغی کا, یہ پیچھے پیچھے چلے. اس وہ بچی چلتی رہی اٹھا کے, یہ پیچھے پیچھے چلتے رہے. ایک گھر میں وہ بچے داخل ہوئی تو انہوں نے جا کر اس گھر کے اوپر دروازے پر دستک دی, تو تھوڑی دیر تک تو کوئی نکلا نہیں. پھر اندر سے کسی خاتون کی آواز آئی, انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں آپ کے لیے ایک اجنبی انسان ہوں, میں مسافر ہوں. اور پھر پورا واقعہ بتایا کہ میں نے آپ کے گھر کی ایک بچی کو کوڑے سے مرغی اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا جو مردہ مرغی تھی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی مجبوری ہے کیا جو یہ بچی کوڑے سے مردہ مرغی اٹھا کر لے کر گئی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ بات یہ کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, میں بیوہ عورت ہوں اور میرے بچیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, ہمارے پاس اب ذریعہ معاش کوئی نہیں, کوئی ذریعہ معاش ہمارے پاس نہیں, تو ہم کئی وقتوں کے فاقے سے ہیں, ہم کئی وقتوں کے فاقے سے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے اپنی بیٹی سے یہ کہا تھا کہ تم چلی جاؤ, کوئی بھی چیز ایسی مل جائے جو کھانے کے قابل اٹھا لانا, تو میری بچی یہ مردہ مرغی اٹھا کر لے جائے. تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم یہ ناپاک چیز کو گھر میں استعمال کریں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر بڑا اثر ہوا اور انہوں نے سوچا کہ میں کئی سال سے نفلی حج پر یہ رقم خرچ کرتا ہوں, اور دوسری طرف وہ انسان ہیں جن کو کہ کئی کئی وقتوں کے فاقے جن کے گھروں پر ہو رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب میں حج پہ نہیں جاؤں, میں یہیں سے واپس پلٹتا ہوں, اور جو میں سفر کے لیے, حج کے سفر کے لیے رقم لے کر آیا تھا وہ پوری لے جا کر ان بچوں کو, ان بچیوں کو, بیوہ عورت کو لے جا کر دی اور واپس آ گئے. اور انہوں نے کہا کہ حج تو فرض میرا ہو چکا, حج تو فرض ہو گیا, اب تو ان کی پرورش کرنا, ان کو کھانا کھلانا, اپنے نفلی حج کے بجائے پیسہ ان کو دینا ضروری ہے. یہ پیسے دیے, واپس آ گئے. وقت گزر گیا, حج بھی ہو گیا, جو ساتھی حج پر گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے. جب ساتھی واپس آئے تو ان ساتھیوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ شیخ, ہم نے تو آپ کو حج میں ہر جگہ دیکھا, ہم نے تو آپ کو عرفات کے میدان میں بھی دیکھا, ہم نے تو آپ کو طواف زیارت میں بھی دیکھا, ہم نے تو آپ کو منا اور مزدلفہ میں بھی دیکھا, ہر جگہ ہم نے آپ کو دیکھا, آپ کیسے کیسے کہ آپ حج پہ نہیں گئے؟ تو کسی نے ذریعے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بشارت ملی کہ اللہ رب العزت کو آپ کی یہ عبادت کہ آپ نے غریب بچیوں کے لیے اور بیوہ عورت کے لیے اپنا زادہ راہ دے دیا تھا, اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ عبادت اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, قیامت تک کے لیے جتنے حج ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو مامور فرما دیا, قیامت تک جتنے حج ہوں گے وہ فرشتہ آپ کی طرف سے حج کرتا رہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب و غریب واقعہ یہ ہے. جب کایا پلٹ ہوتی ہے تو کہاں تو موسیقیاں بجانے والے, کہاں شراب و کباب کی محفلیں, اور کہاں پھر وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ, جن سے جن کا نام لے کر آج انسان کے دل کی کیفیت بدل جاتا ہے. یہ عجیب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. حضرت ذر بن حبیش مشہور تابعی ہیں, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ان کے شاگرد خاص ہیں. حضرت ذر بن حبیش رضی اللہ, حضرت ذر بن حبیش رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف سے جتنی قراءتیں اور روایات چلتی ہیں حضرت ذر بن حبیش سے چلتی ہیں, یعنی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کو سنا, انہوں نے دوسروں کو سنا. یہ گلوکار تھے زبردست, جس مجلس میں ذر بن حبیش آتے انسانوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے تھے ان کے گانے سننے کے لیے. اتنے بڑے گلوکار کہ ان کی گانے کی مجلسیں اور محفلیں رات رات بھر چلتی, اور ایک انسان کا ہجوم تھا جو ان کو سننے آتا تھا. کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نیک بندوں کی کبھی صحبت نصیب ہو جائے, یہ جو کہتے ہیں میں فلانے بزرگوں سے ملنے جا رہے ہیں, معمولی بات نہیں ہوتی ہے, ہوتی ہے کوئی بات اس کے اندر. اللہ کے نیک بندوں کا ہاتھ مل جائے, ان کا قرب نصیب ہو جائے, ان کا کہیں سے کوئی مت انسان کو ہو جائے, زندگی کی کایا پلٹ باز اوقات ہو جاتی ہے. تو حضرت ذر بن حبیش رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گانے باجے کا پروگرام کر کے اترے, کہیں جا رہے چلے, تو قریب سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گزر گئے پاس سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک جملہ کہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو اتنی خوبصورت آواز دی کہ تمہاری آواز سننے کے لیے دور دور سے انسان آتا ہے, اور تم نے یہ آواز اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر دی. کاش یہ آواز اللہ کے کلام پڑھنے میں استعمال ہوتی, کاش یہ آواز اللہ کا کلام پڑھنے میں استعمال ہوتی. یہ جملہ کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اور یہ چلے گئے. وہ صحابی رسول, صحابی رسول بھی ایسے صحابی جو مفسر قرآن بھی ہیں, اور کیا عظیم فضائل ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے. اللہ ان کے دل پر ایسی چوٹ لگی اس جملے کی. کہتے ہیں نا بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں کا جملہ جو ہے نا بالکل دل چیر تما نکل جاتا ہے. ان کے دل پہ ایسی بات لگی, صحابی رسول تھے, کہ ایسی توبہ کی. پھر حضرت ذر بن حبیش نے اپنے اس پیشے سے ایسی توبہ کی کہ توبہ کر کے پھر آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ اب میں آپ سے قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو کلام پاک پڑھایا, اور پھر یہ قرآن پاک کے اتنے بڑے قاری بنے, اتنے بڑے قاری بنے کہ جو انسانوں کا ہجوم پہلے ان کے گانے سننے کے لیے آتا تھا, اب ان کی تلاوت سننے کے لیے آتا تھا. یہ آ رہا تھا تو پھر اتنے بڑے فرد خراج کے امام بنے کہ آج بھی حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو روایات آتی ہیں وہ آتی ہیں عن ذر بن حبیش عن عبداللہ ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, یوں آتی ہے کہ حضرت ذر بن حبیش نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس طرح چلتی ہے روایت. تو یہ نصیحتیں, یہ مجلسیں, یہ بزرگوں کی صحبت, یہ قرآن پاک کا پڑھنا, یہ کبھی انسان کے لیے خالی جانے والی چیز ہے نہیں. فرمایا کہ وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین, آپ جھکا کر رکھیے اپنے بازوؤں کو, لمن ان لوگوں کے لیے, اتبعک من المؤمنین جو ایمان والے ہیں آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے, فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ مِمَّا تَعْمَلُونَ. فرمایا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچائیے, پھر بھی کوئی انسان اگر آپ کی نافرمانی کرتا ہے تو فرما دیجئے انی بری ام مما تعملون، میں جو کام تم لوگ کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں. وتوکل علی العزیز الرحیم، اور اللہ پر جو کہ عزیز ہے زبردست ہے، الرحیم جو کہ رحم کرنے والا ہے، اس پر آپ بھروسہ کیجئے. کیا مطلب ہے؟ یہ مت سوچئے گا کہ میں دین کا پیغام پہنچاؤں گا تو لوگ میرے سے ناراض ہو جائیں گے، لوگ مجھ کو نقصان پہنچا دیں گے. فرمایا کہ اس پر اللہ پر بھروسہ کیجیے، آپ کا کام اللہ کا حکم پہنچانا ہے، کوئی آپ کو غلط نہیں پہنچا سکتا. اللہ پر بھروسہ کیجیے. الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ وہ ہے یراک جو آپ کو دیکھتا ہے، حین تقوم جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہے، ایک ایک حرکت پر آپ کی نظر ہے، کون کیسے آپ کو نقصان پہنچا دے گا. بتقلبک فی الساجدین، اور سجدے میں آپ کا آنا جانا اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. انہ هو السمیع العلیم، وہ اللہ سننے والا ہے، العلیم وہ اللہ جاننے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں آپ کو بتلاؤں کہ شیاطین کس کے پاس آتے ہیں، کس کے پاس شیاطین آتے ہیں؟ تنزل علی کل افاق اثیم، ہر گناہ گار جھوٹے انسان کے پاس شیاطین آتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جملہ مشہور ہے کہ اس کے سر پہ شیطان بیٹھ گیا، شیطان اس کو رہنے سجاتا ہے. یہ جملہ بولتے ہیں نا، یہ بےکار جملے نہیں. جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے، نافرمانی والے کام کرتا ہے، تو پھر شیاطین آتے ہیں اس کو راستے سجانے کے لیے. کہتے نہیں ایسے کر لو، فلانا کام ایسے نہیں ایسے کر لو، بغاوت پر اکساتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یہ جو کاہن ہیں، نجومی ہیں، الٹے سیدھے کام کرنے والے، گناہوں کے کام کرنے والے، یا جو انسان گناہوں کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، آپ ان کو کوئی بات سمجھاؤ ان کے سمجھ میں آتی نہیں، اس لیے کہ اب ان کے ساتھ شیاطین لگ جاتے ہیں، وہ اس کو کوئی بات سمجھنے نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی تصرف اس کے اوپر کرتے ہیں اپنا. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر باتوں کو، ان میں سے اکثر شیاطین جھوٹے ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جب انسان گناہوں کے کام کرتا ہے، معاصی کرتا ہے، پھر اس انسان جیسا شیاطین لگتے ہیں. اب سوال یہ کہ گناہ تو ہم سے تھر معصوم کرنے سے کوئی بھی نہیں ہے بھائی، معصوم تو صرف کون ہے؟ انبیاء اکرام ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ معصوم ہے، گناہ تو ہم سب سے ہوتے ہیں. اس کا جواب یہ کہ گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن انسان اگر گناہوں کے اوپر معافی کا اہتمام کرے، گناہ کوئی ہو جائے اس پر استغفار کرے، نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرے، ذکر اللہ کا اہتمام کرے، صبح شام استغفار کا اہتمام کرے، تو یہ شیطانی اثرات انسان کے اوپر سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کو فرماتے ہیں کہ والشعراء يتبعهم الغاوون، شعراء جو شاعر ہوتے ہیں، يتبعهم الغاوون، وہ ان شیاطین کی بات پر چلتے ہیں جو کہ بے راہ ہوتے ہیں. یعنی شاعروں کی بات پر وہی چلتے ہیں جو بے راہ ہوتے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ جو شاعر لوگ ہیں ہر میدان میں سر مارے مارتے پھرتے ہیں. وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ شاعر لوگ وہ بات کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں البتہ اگر اہل ایمان شاعر ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنے والے شعراء ہیں. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر بہت ذکر کرنے والے وہ شعراء ہیں. وانتصروا من بعد ما ظلموا، تو ان کا اللہ نے استثناء فرمایا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں بھی بڑے بڑے شاعر تھے، زبردست شعراء تھے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، یہ مشہور صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے شاعر تھے. یہ جب شعر کہنے بیٹھتے تھے دنیا ان کے شعر سنتی، یہ روتے ہوئے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیات نازل ہوئی. ان تینوں صحابہ کرام نے روتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو مارے گئے، ہم تو شیر کہتے ہیں، ہمارے بارے میں تو یہ آیات نازل ہوئی، ہم کہاں جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، فرمایا کہ آپ آیت کے آخری حصے کو دیکھو، اس سے آپ لوگ نکل گئے. آیت کا آخری حصہ یہ کہ جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، اللہ کا ذکر کیا، وہ ان شعراء میں داخل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو تسلی دی اور کہا کہ آپ تو جو شعر کہتے ہیں بامقصد شعر ہوتے ہیں، آپ جو شعر کہتے ہیں وہ تو کہ کوئی نہ کوئی سبق اور درس لیے ہوئے شعر ہوتے ہیں، لہذا آپ ان کے اندر داخل نہیں. تو ان اشعار کا مطلب، ان آیات کا مطلب یہ ہے جو شعرا کے بارے میں کہی گئی، ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ شعرا مراد ہیں جو شعرا کے اہل ایمان نہیں ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ ہر وقت ایک جھوٹے شعر، جھوٹی تکبندیاں کرتے رہتے ہیں اور وہ باتیں کرتے رہتے جو بات انہوں نے خود کی نہیں ہوتی. یہ ان کے لوگوں، وہ لوگ مراد ہیں آپ. یعنی چنانچہ اسی لیے فرمایا کہ وہ شعرا جو فحش اشعار کے ہیں، گندے اشعار کے ہیں، وہ شعرا جو جھوٹی باتیں کے ہیں، وہ شعرا جو شرک اور بدعت کے اشعار کے ہیں، وہ شعرا جو کہ بالکل بے بنیاد باتوں کی باتیں اس کے اندر کرتے ہوں، فرمایا کہ وہ اس کے اندر داخل ہے، عام افراد اس کے اندر داخل نہیں ہے. حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ عمرو بن شرید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے امیہ ابن سلط کے 100 قافیے تک کے اشعار سنے. اشعار سنتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ سے بصرہ تک حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کیا، ہر منزل پر مجھے شعر سناتے تھے. طبری نے یہ بات لکھی ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، تابعین، یہ حضرات کا معمول تھا شعر سنانے کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شعر سنایا کرتی، شعر کہا کرتی. اور مگر یہ سب چونکہ صحابہ کرام تھے یا تابعین تھے، تو ان کے اشعار نہ جھوٹ پر مشتمل ہوتے تھے، نہ شرک پر مشتمل ہونے کا کوئی امکان تھا، نہ کوئی غلط باتیں اس کے اندر ہوتی تھی. لہذا ان کے اشعار وہ نکل گئے ان باتوں سے جو باتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں کہ وہ لوگ نیک عمل کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تو اس سے ہو گئے. اور یہ جو بات بتائیے کہ وہ لوگ گمراہ ہیں، ان کے متبعین گمراہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گندی باتیں کہتے ہوں گے اور ان گندی باتوں پر دوسرے لوگ عمل کرتے ہوں گے تو وہ بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے. لیکن اگر کسی کے اشعار اچھے ہیں، بامقصد ہے، جیسے لوگ نعت کہتے، حمد کہتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے، یا اپنے اشعار کے اندر کوئی بامقصد بات کرتے، تو اس کے اندر کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. اس کو فرمایا کہ الا الذین آمنوا، جو لوگ کے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں، وانتصروا من بعد ما ظلموا، ان کی مدد ہوتی ہے، اور من بعد ما ظلموا، اگر ان پر کوئی ظلم کیا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے مقرر بندے ہیں، ان کے اوپر اگر کبھی کوئی ظلم ہوا تو ان کا بدلہ لیا جاتا ہے. فَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب معلوم کر لیں گے ظلم کرنے والے لوگ، اَيَّهُمْ قَلَبِ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ لوگ کہاں پلٹائے جا رہے ہیں، کہاں الٹائے جا رہے ہیں. مطلب یہ کہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، جنہوں نے، ظالم سے مراد ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حقوق کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو یا انسانوں کے حقوق کو ضائع کیا اور انہوں نے ظلم کیا، تو ان کو ہی فرما رہے ہیں کہ ان کو انقریب پتہ چل جائے گا کہ کیسی بری اور مصیبت کی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے. بس یہاں پر یہ سورۃ الشعراء ختم ہو گئی. اب یہ اگلی سورۃ انشاءاللہ سورۃ النمل شروع ہو رہی ہے، تو اگلی سورۃ انشاءاللہ وہ شروع کریں گے اگلے ہفتے سے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ سورت بہت لمبی تھی، 227 آیتیں تھی سورت کے اندر، اس لیے بڑا لمبا وقت اس کے اوپر لگ گیا. اللہ رب العزت دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کلام پاک کی نایات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم کو ہر طرح کے عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کی ہر شرط ہماری حفاظت فرما. اللہم احبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللهم صل على محمد وعلى آله.